بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب مطالعہ پاکستان نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب 176 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 9 سنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 87، فصلوں کی فروخت میں مشکلات نمبر 9۔ آڑھیتوں کی مختلف چال بازیوں اور حرکتوں کی وجہ سے کاشتکاروں کو ان کی محنت اور پیداوار کا مناسب صلہ نہیں ملتا ہے۔ آڑھتی اور منڈیوں پر اثر انداز ہونے والے افراد کسانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کاشتکار دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور اس لیے وہ پیداوار بڑھانے پر ضروری توجہ نہیں دیتے۔ زرعی مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات۔ ملک کے زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے کئی ضروری اقدامات کیے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ تعلیمی سہولتیں نمبر 1، کسانوں اور کاشتکاروں میں جدید طریقہ زراعت استعمال کرنے کی ہچکچاہٹ دور کرنے کے لیے محکمہ زراعت کے توسط سے دیہات میں تعلیمی سہولتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دیہی علاقوں میں تعلیم بالغان کے پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے ایسے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جن میں کسانوں کو کاشت کے جدید طریقوں سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ پمفلیٹ اور کتابچے شائع کیے گئے ہیں تاکہ کسانوں میں جدید کاشتکاری کے بارے میں شعور اور آگاہی پیدا ہو سکے۔ نمبر 2، آسان قرضوں کی فراہمی۔ کاشتکار کے پاس سرمایہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت آسان شرائط پر قرضوں کی سہولت فراہم کر رہی ہے تاکہ لوگ جدید آلات، اعلیٰ اقسام کی کھاد، معیار کے بیج اور ضروری کیڑے مار اور جراثیم کش دوائیں خرید سکیں۔ ٹریکٹر خریدنے اور ٹیوب ویل لگانے کے لیے مخصوص قرضے مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ قرضے آسان اقساط میں وصول کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، آب پاشی کے ذرائع۔ زراعت کے لیے ضروری مقدار میں بر وقت پانی مہیا کرنے اور کھیتوں تک پہنچانے کے لیے آب پاشی کے مصنوعی طریقوں کو زیادہ مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ سیم اور تھور کے خاتمے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایسے درخت کاشت کیے جا رہے ہیں جن کی لمبی لمبی جڑیں ہیں۔ یہ درخت سیم اور تھور کے مرض کو دور کرنے اور اس سے نجات دلانے میں مدد کرتے ہیں۔ نہروں اور واٹر کورسوں کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 88۔ نمبر 4، زرعی صنعت و حرفت اور پیشوں کا آغاز۔ زیر کاش رقبے پر آبادی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے گھریلو صنعتوں اور زراعت سے متعلق صنعت و حرفت اور پیشوں کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ کچھ لوگ ان پیشوں سے وابستہ ہو جائیں۔ انہیں عام کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کاشتکار اپنے فالتو اور بیکار وقت میں کام کر کے کچھ رقم کما سکتا ہے۔ نمبر 5، زرعی اصلاحات۔ حکومت پاکستان 1959، 1972 اور 1977 میں زرعی اصلاحات نافذ کیں۔ ان اصلاحات کی روح سے حکومت نے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کی زمین کی ملکیت کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کر دی اور فالتو اراضی بے زمین کسانوں میں تقسیم کر دی۔ ان زرعی اصلاحات کا مقصد یہ تھا کہ کاشتکاروں اور مالکان زمین کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنایا جائے۔ زرعی زمین پر بڑے زمینداروں کی اجاداری ختم کی جائے اور زرعی پیداوار کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ لیکن اب بھی مزید اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غیر کاشت شدہ زمین کو زیر کاشت لایا جا سکے۔ نمبر 6، زرعی ادارے۔ حکومت نے ملک بھر میں کئی زرعی ادارے قائم کیے ہیں، مثال کے طور پر زرعی یونیورسٹیاں اور کالج وغیرہ۔ یہ ادارے زراعت کے مختلف مضامین میں تعلیم مہیا کر رہے ہیں اور زرعی تعلیم میں گریجویٹس اور ماسٹر کے درجے تک سندھ یافتہ افراد پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت نے مندرجہ ذیل زرعی ادارے قائم کیے ہیں۔ نمبر 1، زرعی یونیورسٹی پشاور۔ نمبر 2، بارانی ایرٹ زرعی یونیورسٹی راول پنڈی۔ نمبر 3، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد۔ نمبر 4، زرعی یونیورسٹی بھاولپور۔ 5، زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام۔ 6، زرعی کالج ملتان۔ 7، زرعی انسٹیٹیوٹ ڈوکری لاڑکانہ۔ ان کے علاوہ ملک میں کئی اور زرعی تحقیقی ادارے زرعی پیداوار بڑھانے، اعلیٰ معیار کے بیج تیار کرنے اور پودوں کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 89. بے آب پاشی. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے. اس کا تقریباً 73% رقبہ زیر کاشت ہے, جس کا سارا دار و مدار نہروں یا دوسرے ذرائع مثلاً ٹیوب ویل, کنوی اور کاریز کے ذریعے آب پاشی پر ہے. پاکستان کے اکثر علاقوں میں بارش کا سالانہ اوسط 250 ملی میٹر سے بھی کم ہے. بارش کا اوسط نہ صرف کم ہے بلکہ غیر یقینی بھی ہے. پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے. صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ میں نہروں کا ایک وسیع جال پھیلا ہوا ہے. یہ نہریں مختلف ہیڈ ورکس, بیراجوں اور بندوں سے نکالی گئی ہیں. بلوچستان میں صرف چند نہریں ہیں کیونکہ یہاں کوئی بڑا دریا نہیں بہتا ہے اور اس کی سطح ناہموار ہے. پٹ فیڈر نہر کو دریائے سندھ میں سے پانی ملتا ہے. دور دراز کے علاقوں تک نہروں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے تاکہ زرعی پیداوار نہ صرف برقرار رہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہو. یہ نہریں دو قسم کی ہیں, دوامی یا دائمی. نہروں میں سارا سال پانی بہتا ہے جبکہ غیر دوامی یا جذب دائمی نہروں میں بارش کے موسم میں یا سیلاب کے وقت پانی بہتا ہے. غیر دوامی نہروں کی تعداد بہت کم ہے. پاکستان کے نہری نظام کا ماخذ زوم منبع. برصغیر کی تقسیم کے نتیجے میں صوبہ پنجاب بھی دو حصوں میں یعنی مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب میں تقسیم ہو گیا. پنجاب کی تقسیم کی وجہ سے متحدہ پنجاب کا نہری نظام بھی تقسیم ہو گیا. اس وقت دریائے ستلج اور راوی پر واقع نہروں کے ہیڈ ورکس بھارت میں تھے, جبکہ ان دریاؤں سے نکلنے والی نہریں پاکستان کے کچھ علاقوں کو سیراب کرتی تھیں. اس صورتحال سے دونوں ملکوں میں ایک تنازع پیدا ہو گیا کیونکہ بھارت نے ان نہروں کا پانی روک لیا. اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے عالمی بینک نے ستمبر 1960 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ کرایا. یہ معاہدہ سندھ طاس معاہدہ, انڈس باسن واٹر ٹریٹی کہلاتا ہے. اس معاہدے کے اہم خد و خال حسب ذیل ہیں. نمبر 1, بھارت کو 3 مشرقی دریاؤں یعنی راوی, بیاس اور ستلج کے حقوق اختیارات مل گئے. نمبر 2, پاکستان کو 3 مغربی دریاؤں یعنی سندھ, چہلم اور چناب کے مکمل حقوق اختیارات حاصل ہو گئے. نمبر 3, پاکستان کو رابطہ نہروں کے ذریعے بھی پانی ملا. ان رابطہ نہروں کے ذریعے مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں یعنی راوی اور ستلج کی نہروں میں ڈالا گیا. نمبر 4, پاکستان کو پانی ذخیرہ کرنے والے 2 بڑے بند, 5 بیراج اور 8 رابطہ نہریں تعمیر کرنا تھیں تاکہ بھارت کے حصے میں چلے جانے والے 3 مشرقی دریاؤں کے نقصان کی وجہ سے پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے. صفحہ نمبر 91, اس معاہدے کے تحت منگلہ ڈیم اور تربیلا ڈیم بند تعمیر کیے گئے. یہی بند نہروں کو پانی مہیا کرنے کا ذریعہ ہے. قدیم نہروں کو چوڑا کیا گیا اور بیراجوں کی توسیع کی گئی ہے. پاکستان میں اس وقت 4 بند ڈیم ہیں, منگلہ بند, تربیلا بند, وارسک بند اور غازی بروتھا بند. ہیڈ ورکس کی تعداد بڑھ کر 18 اور بڑی نہروں کی تعداد 38 ہو گئی ہے. جی, غلہ بانی. پاکستان کی زراعت میں غلہ بانی اور مویشی پالنے کا شعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے. زرعی شعبے میں اس کا حصہ 37.5% ہے, جبکہ پاکستان کی کل قومی پیداوار میں اس کا حصہ تقریباً 10% ہے. یہ شعبہ پاکستان کے زر مبادلہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے. غلہ بانی اور مویشیوں میں بھیڑ, بکری, بھینس, اونٹ, گھوڑے, گدھے, خچر اور مرغ بانی شامل ہیں. غلہ بانی کی پیداوار میں دودھ, گائے, بکری اور مرغی کا گوشت, اون, بال, چکنائیاں, لہم, خون, کھالیں, چمڑا وغیرہ شامل ہیں. مچھلیوں کے تالاب بھی مویشی پروری کا ایک ذریعہ ہے. اون, گھوڑے, گدھے اور خچر وغیرہ جنت ایسے مویشی ہیں جو نقل و حمل اور زمین کو ہموار کرنے اور ہل چلانے کے لیے بھی کام میں لائے جاتے ہیں. پاکستان کے مختلف حصوں میں غلہ بانی اور مویشی پروری تجارتی بنیادوں پر کی جاتی ہے. پنجاب اور سندھ میں ڈیری فارم کھولے گئے ہیں. ملی, میرپور خاص, سکرن, دادو اور ٹنڈو محمد خان سندھ میں حکومت نے مویشی خانے کیٹل فارم قائم کیے ہیں. پنجاب میں یہ مویشی خانے کیٹل فارم بھاولپور, بہاڑی, خانی وال, ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال میں قائم کیے گئے ہیں. ماہی خانے مچھلیوں کے تالاب بھی اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں اور پنجاب, سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا میں کئی ماہی خانے بنائے گئے ہیں. تقریباً 2 لاکھ افراد ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ مرغ بانی بھی ایک بہت بڑی صنعت ہے اور پورے پاکستان میں خوب پھولی پھلی پروان چڑھی ہے۔ بلوچستان اور چولستان کے علاقوں میں جہاں قلیل بارش ہوتی ہے وہاں غلہ بانی بہت عام ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں تحفظ حیوانات کے حالات اطمینان بخش نہیں ہیں۔ اس کی بڑی وجوہات میں غلہ بانی اور مویشی پروری کی قدیم اور روایتی طریقے، حیوانات کے اسپتالوں کی مناسب تعداد میں کمی اور ان اسپتالوں میں تربیت یافتہ عملے کی کمی شامل ہیں۔ مناسب منصوبہ بندی کے نتیجے میں مویشیوں اور مرغ بانی کی مصنوعات کی برآمد سے پاکستان قیمتی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 92۔ نمبر 4، طاقتی وسائل۔ طاقتی وسائل یا وسائل توانائی میں کوئلہ، معدنی تیل، قدرتی گیس، مرکزائی ایٹمی یانیوں کلیائی توانائی، طاقت بات اور شمسی توانائی شامل ہیں۔ ان وسائل کا تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، پن بجلی یا حراری تھرمل بجلی۔ ہمارے ملک میں عام طور سے حراری تھرمل اور پن بجلی استعمال کی جاتی ہے۔ بجلی حراری تھرمل اور آبی وسائل سے پیدا کی جاتی ہے۔ حراری بجلی پیدا کرنے کے لیے تیل، کوئلہ اور گیس استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ہم ان وسائل پر اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں تیل، گیس اور کوئلے کے ذخائر بہت محدود ہیں۔ تھرمل پاور اسٹیشن حراری بجلی گھر بآسانی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی بجلی پیدا کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ ایک مہنگا سودا ہے۔ بہرحال ایک حراری بجلی گھر ترپارکر میں کوئلے کی کانوں کے نزدیک لگایا جا رہا ہے۔ فی الحال تقریباً 58% بجلی حراری تھرمل وسائل سے حاصل کی جا رہی ہے۔ تھرمل بجلی گھر فیصل آباد، ملتان کوٹ، ادو، روہڑی، جام شورو، حیدرآباد اور کراچی میں بنائے گئے ہیں۔ پن بجلی دریاؤں کے پانی کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ پن بجلی یا آبی بجلی کے منصوبے تربیلا، منگلا، وارسک اور غازی بروتھا پر واقع ہیں۔ اس وقت تقریباً 42% بجلی آبی وسائل سے پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر چاہ کہ آبی بجلی گھر کی تعمیر بہت مہنگا سودا ہے، تاہم بجلی پیدا کرنے کی قیمت حراری بجلی تھرمل بجلی کے مقابل لے میں بہت کم ہے۔ جب پانی سے بجلی پیدا کر لی جاتی ہے تو اس پانی کو آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پن بجلی کی پیداوار سے فضائی آلودگی بھی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، جوہری توانائی ایٹمی یا نیوکلیائی توانائی۔ توانائی کا ایک اور ذریعہ جوہری ایٹمی طاقت یا مرکزائی نیوکلیائی توانائی ہے۔ بھورے رنگ کا ایک تاہکرم عنصر یورینیم علامت یو جوہری یا ایٹمی توانائی اور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں 2 جوہری ایٹمی بجلی گھر کام کر رہے ہیں۔ ایک کراچی میں ہے جس نے 1971 میں کام شروع کیا تھا اور دوسرا چشمہ میاں والی میں ہے۔ چشمہ پلانٹ نے 2002 میں بجلی پیدا کرنا شروع کی ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت 300 میگا واٹ ہے۔ جوہری طاقت کا تیسرا منصوبہ بھی چشمہ کے مقام پر چین کے تعاون میں سے تعمیر ہوا ہے۔ جوہری بجلی گھروں کو اس لیے فوقیت دی جاتی ہے کیونکہ ان سے صارفین کو سستی بجلی مہیا کی جاتی ہے۔ جوہری توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو زرعی تحقیق کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے 3 مراکز فیصل آباد، پنجاب، پشاور، صوبہ خیبر پختونخوا اور ٹنڈو جام سندھ میں زرعی اور غذائی تحقیق کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 93، ان کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں قومی ادارہ برائے غذا اور زراعت NIFA بھی کام کر رہا ہے۔ سرطان، کینسر کے علاج کے لیے بھی جوہری توانائی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کراچی، جام شورو، لاڑکانہ، لاہور، ملتان، بھاولپور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد اور ایبٹ آباد میں واقع جوہری توانائی کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 3، شمسی توانائی۔ گیس، تیل اور کوئلہ دوبارہ ناقابل دریافت ذرائع ہیں اور بے درہیق استعمال کی بنیاد پر یہ شاید بہت جلد ختم بھی ہو جائیں، مگر شمسی توانائی ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ये तकरीबन मुफ्त हासिल हो रही है। सारी दुनिया में सूरज से रोज़ाना 200 मिलियन मेगावाट शमसी तवानाई हासिल होती है और ये सारी दुनिया के तमाम बिजली घरों की मजमू पैदावारी सलाहियत से तकरीबन 60,000 गुना जायद है। शमसी तवानाई मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल की जाती है। इसको शमसी खानों में जमा किया जाता है और रेडियो और छोटी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। शमसी बॉयलर में बड़े बड़े आईने इस्तेमाल करके सूरज की शुआओं का रुख बॉयलर की जानिब मोड़ा जाता है। इस तरह तवानाई पैदा होती है जिसको बड़ी मशीनों के चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। शमसी लोहे पैनल सूरज से हरारत जज्ब करती है। पाकिस्तान में सूरज बड़ी आबोताब से तकरीबन 300 रोज़ सालाना चमकता है। सूरज की इस रोशनी और धूप को देही इलाकों में बिजली पैदा करने, खाना पकाने, नलकी कुनों, ट्यूब वेलों को चलाने और हरारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़िलहाल पाकिस्तान में शमसी बिजली घर बनाना बहुत ज़्यादा गिरा है। अगर चमंदा जजीर शमसी तवानाई के चंद छोटे यूनिट काम कर रहे हैं। नंबर 1 खर खीरा लसबैला बलोचिस्तान, नंबर 2 मिल मारी ठट्टा सिंध, नंबर 3 दत्तल खान लगारी थरपारकर सिंध, नंबर 4 हूत मुल्तान, नंबर 5 नसीराबाद गिलगित। फ़िलहाल शमसी तवानाई के शोबे को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है क्योंकि बिजली की ज़रूरियात दूसरे ज़राए से पूरी हो रही हैं। सफ़र नंबर 94। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार छठा है और मुस्लिम दुनिया का ये दूसरा बड़ा मुल्क है। जिस वक्त पाकिस्तान मौरस वजूद में आया था उस वक्त इसकी आबादी तकरीबन 33 मिलियन थी, लेकिन अब ये आबादी बढ़कर एक अंदाजे के मुताबिक 200 मिलियन तक पहुंच गई है। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि पाकिस्तान की आबादी का 30% से भी कम मुनासिब कामों और रोज़गार से वाबस्ता है। इस आबादी का तकरीबन 40% ज़राअत से, 18% सनअत से वाबस्ता है और 40% दीगर शोबों में मुलाजिम है। पाकिस्तान की आबादी में देही और शहरी आबादी का तनासब बालतरतीब 66.5% और 33.5% है। पाकिस्तान की ये काम करने के काबिल आबादी है दरअसल इंसानी वसीला है। मुल्क की मुआशी, समाजी और सियासी तरक्की का दारोमदार इसी इंसानी वसीले पर है। तरक्की और फरोग के लिए इंसानी वसाइल की तादाद बहुत अहम जज़ू है, लेकिन इससे ज़्यादा अहमियत ही इस इंसानी वसीले की जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत, तालीम और महारत और हुनरमंदी है जिससे इसकी अफादियत और इसका असर जाहिर होता है। जापान के इंसानी वसीले की अफादियत और तासीर का इससे अंदाज़ा हो सकता है कि उसकी कुल आबादी 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। मुस्लिम ममालिक वसाइल से मालामाल होने के बावजूद तमाम मुस्लिम ममालिक की सालाना पैदावार सिर्फ 1200 बिलियन डॉलर है, जबकि जापान की सालाना पैदावार 5500 बिलियन डॉलर है। जापान के पास ना तेल है और ना गैस और ना ही कोयले के ज़खायर हैं, लेकिन उसके पास आला सतह की तालीम और साइंसी और फनियत टेक्नोलॉजी अरूज पर है। उसके अवाम की सख्त मेहनत और जफाकशी ने उसको खुशहाल मुल्क बना दिया है। उसके बरअक्स मुस्लिम ममालिक ने अपने इंसानी वसाइल को फ़रोग देने की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है। पाकिस्तान में जागीरदार हुक्मरानों ने मुल्क के इंसानी वसाइल का मयार बुलंद करने की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी और तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे को मुनासिब फंड मुहैया नहीं किए हैं। ये एक मुस्लिमा हकीकत है कि इंसानी वसाइल का फ़रोग सबसे उम्दा और बेहतरीन सरमायाकारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने अब साइंसी और फ़नी टेक्निकल तालीम की जानिब तवज्जो देनी शुरू कर दी है। साइंसी और फ़नी टेक्निकल इदारे कायम किए जा रहे हैं और माजी के मुकाबले में उनके बजट तकरीबन 5 गुना बढ़ा दिए गए हैं और अब ये तकरीबन 5 अरब रुपए हैं। इंसानी और दूसरे वसाइल का बाहमी इन्हिसार। इंसानी वसाइल और दीगर वसाइल की अपनी अपनी जगह आज़ादाना और अलहदा अलहदा कदर व अफादियत है, लेकिन ये सब वसाइल बाहिम और दूसरे पर मुनहसर है और इनका एक दूसरे पर दारोमदार है। ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसानों की बेशुमार ज़रूरियात हैं। सफ़र नंबर 95। इनमें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ग़िज़ा, चादर और चार दीवारी शामिल हैं। इसी तरह चंद सहूलतें और आसाइशें भी इंसानी ज़रूरियात का हिस्सा हैं, मगर इनका शुमार बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के बाद होता है। ये ज़रूरियातें ये ज़रूरियात सिर्फ दूसरे वसाइल की मदद से ही पूरी हो सकती हैं। इन वसाइल में ज़रई और मादनी वसाइल शामिल हैं। इन वसाइल को तलाश करने और इनसे फैज़याब होने के लिए इंसानी कोशिश और जद्दोजहद का बड़ा अमल दखल है। अगर इंसानी अमल महारत और हुनरमंदी और मेहनत और जफाकशी को खारिज कर दिया जाए तो इन वसाइल के समरात कभी भी हासिल नहीं हो सकते। चूँकि इंसान ने तेल, गैस और सोने के वसाइल को तलाश किया और उन्हें नफ़ा बख्श तौर पर इस्तेमाल किया, इसीलिए ये दौलत तो सरमाया बन गए और इनकी कदर में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब, इन वसाइल के बगैर इंसानी ज़िंदगी बेरंग और बेमज़ा होती या शायद इंसानी बका ही नामुमकिन हो जाती। इसीलिए इंसानी वसाइल और दीगर वसाइल का एक दूसरे पर दारोमदार है। नंबर 6, मसाइल और तवक्कुआत। पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला है और पूरी कौम के लिए मुश्किलात और दुश्वारियों का बाइस है। हमारे वसाइल महदूद हैं और हमारी आबादी और वसाइल में हम आहंगी नहीं हैं। देही और शहरी इलाकों की आबादियों में अदम तवाज़ुन पैदा होता जा रहा है। देही इलाकों से शहरी इलाकों की जानिब नकल मकानी भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। ये नकल मकानी रोज़गार के मौके और बेहतर सहूलतों और आसाइशों की तलाश के लिए होती हैं, लेकिन मुस्तकबिल की ज़रूरियात से बेखबर और अदम मंसूबा बंद सरगर्मियों ने मुख्तलिफ अलूम मसाइल को जन्म दिया है। एक जानिब देहात और गांव अपने कुदरती हुस्न और दिलकश से महरूम होते जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब शहरी इलाके पानी, बिजली और रिहायशी कामयाबी के मसाइल से दो चार हैं। शहरों में आलूदगी ने अमराज पैदा कर दिए हैं। जराइम में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। देही इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी ज़िंदगी दुश्वार होती जा रही है। देही इलाकों में मतलूबा सहूलियात नहीं हैं, जबकि शहरों में अगरचा कम सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन ये बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात से हम आहंगी नहीं रखती हैं। इस मसले का वाहिद हल ये है कि देही इलाकों की जानिब से शहरों की तरफ बग़ैर मनसूबा बंदी की इस नकल मकानी को रोका जाए। इसके लिए मंदरजा ज़ेर इकदाम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, हुकूमत के शुरू किए हुए प्रोग्राम तालीम सब के लिए को ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी इदारे खोल कर मजबूत तवाना बनाया जाए ताकि लोगों को ख्वांदा बनाया जा सके। सफ़ा नंबर 96। नंबर 2, रिहाइश की सहूलत के साथ साथ पानी, बिजली और सेहत की सहूलतें फौरी तौर पर देही इलाकों में मुहैया की जाएं। नंबर 3, मुख्तलिफ इकसाम के इदारे खोल कर देही इलाकों में रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं। नंबर 4, देही इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों को सेमार दुश्मन अनासिर से तहफ़ मिल सके। नंबर 5, आसान इकसात पर कर्ज़ देकर मुख्तलिफ मकामी रोज़गारों को ही हौसला अफजाई की जानी चाहिए। नंबर 6, सरकारी मुलाजमत अख्तियार करने वालों को इब्तदन कम अज़ कम 3 से 5 साल देही इलाकों में भेजा जाए। नंबर 7, ज़िंदगी में इतदाल पसंदी। ज़िंदगी में इतदाल पसंदी का मतलब ये है कि अपने मौजूदा वसाइल के अंदर रहा जाए, चादर के मुताबिक पांव फैलाए जाएं। एक कौल है कि हर चीज़ की किसरत बुरी होती है। इतदाल पसंदी मुनासिब सोच, रवैये और अमल के लिए तरक्की तरीके का नाम है। उस शख्स को इतदाल पसंद कहा जाता है जो ज़ाती एहतसाब करता हो और फिर अपने मुस्तबिल की ज़िंदगी के लिए एक लाहिला अमल तय करता हो। जो लोग अपनी ज़िंदगियां इतदाल के मुताबिक नहीं गुजारते हैं वो शदीद मुश्किलात और दुश्वारियों का शिकार हो जाते हैं। इतदाल पसंदी ज़िंदगी के तमाम मामलात यानी इक्तसादी, सामाजिक और सियासी मामलात में मकतूल और सुलझे हुए रवैये का तकाजा करती है। इतदाल पसंदी से माशरे में अमन और खुशहाली आती है। बेजा ख्वाहिश परस्ती और जाह तलबी ही तमाम बुराइयों की जड़ है, लेकिन इतदाल की राह अमल अख्तियार करने से इंसान पुरसकून और आरामदेह ज़िंदगी गुजारता है। बहसियत कौम पाकिस्तानी हम बहुत जज्बाती हैं। किसी भी मामले में या तो हम पूरी तरह शरीक हो जाते हैं या हम बिल्कुल परवाह नहीं करते, जिसका नतीजा हमारे फ़राइज से गफलत और बेएतमाद का निकलना है। इसने माशरे को पसामानदा रखा हुआ है। हमारे इंतहाई शदीद जज्बात और एहसास ने हमें जज्बाती कौम का खिताब दिलवा दिया है। कभी कभार जज्बात आर्जी और वक्ती कामयाबी का बाइस तो बन सकते हैं, लेकिन तवील मुद्दत में इनका नतीजा मनफी भी निकल सकता है। ये सब लोगों के इल्म में है कि अपने वसाइल के अंदर रहना खुशहाली की ज़मानत है। जो लोग अपनी ख्वाहिशात पर खुद काबू रखते हैं और ख़ुद को रोक कर रखते हैं वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर ख्याल रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा مداخلت کرنے والی قوم اپنے شدت پسند رویوں اور سرگرمیوں کی وجہ سے ہمیشہ دشواریوں اور مشکلات کا شکار رہتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے تمام شعبے حیات میں اعتدال کا درس دیا ہے اور خود پر قابو پانے پر زور دیا ہے۔ صفحہ نمبر 97، مشق الف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ نمبر 1، وسائل کی اہمیت بیان کیجئے۔ نمبر 2، مختلف قسموں کے وسائل کے نام بتائیے۔ نمبر 3، جنگلات کے کیا فوائد ہیں۔ نمبر 4، پاکستان کے معدنی وسائل کے نام بتائیے۔ نمبر 5، پاکستان کے زرعی مسائل کیا ہیں۔ نمبر 6، پاکستان کے زرعی وسائل کون سے ہیں۔ نمبر 7، ایٹمی نیوکلائی توانائی پر ایک نوٹ لکھیے۔ نمبر 8، انسانی وسائل اور دیگر وسائل کس طرح ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ نمبر 9، زندگی میں اعتدال پسندی پر ایک نوٹ لکھیے۔ بے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو مختلف کاموں میں ہوتے ہیں ٹیش کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، مٹی کی سیلابی تہوں اور گاد سے بننے والی مٹی ٹیش کہلاتی ہے۔ نمبر 3، پہاڑی جنگلات ٹیش میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، پاکستان میں قدرتی گیس جس مقام پر پہلی مرتبہ پائی گئی وہ ٹیش کہلاتا ہے۔ نمبر 5، زندگی میں اعتدال پسندی کے معنی ڈیش ہیں۔ صفحہ نمبر 98، چھٹا باب، پاکستان میں صنعتی ترقی، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ نمبر 1، صنعت کے معنی، فیکٹریوں میں مشین کے ذریعے تیار ہونے والی اشیاء کے کام اور طریقے عمل کو صنعت کہتے ہیں۔ وسیع تر مفہوم میں صنعت کے معنی یہ ہیں کہ خام خال سے مفید اشیاء تیار کی جائیں جن کی انسانوں کے لیے کچھ افادیت ہو۔ تہذیب و تمدن کے ابتدائی دور میں صنعت تو جدید دور کی صنعت کے مقابلے میں انتہائی سادہ اور نسبتاً پست سطح کی تھی۔ اس طرح صنعت کا آغاز پست سطح سے ہی ہوا تھا، لیکن یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی گئی اور اب صنعت پیداوار کا ایک بہت بڑا شعبہ اور حصہ ہے۔ کئی مختلف صنعتیں ضم ہو کر ایک اکائی یونٹ بن گئی ہیں۔ اس سے بڑے پیمانے پر مال کی تیاری سے پیداواری لاگت کم ہو گئی ہے۔ قومی ترقی کا مفہوم، اقتصادی اور سماجی شعبوں میں ترقی کا عمل قومی ترقی کہلاتا ہے۔ وسائل دریافت کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو عوام الناس کے زیادہ سے زیادہ فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عوام کا ایک معیار زندگی ہوتا ہے جو معاشی اور سماجی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قومی ترقی انسانی اور قدرتی وسائل کی قوت اور استحکام کی عکاسی ہوتی ہے، جن کی بدولت زندگی انتہائی سہل اور پر آسائش ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ملک کی ترقی کے لیے صنعت کی اہمیت۔ کسی ملک کی ترقی کے لیے ایک لازمی جزو صنعت بھی ہے۔ زراعت اور قدرتی وسائل کی دریافت کے بعد یہ لازمی ہو گیا تھا کہ ان وسائل سے زیادہ فیضیاب ہونے کے لیے مشینیں ایجاد کی جائیں۔ خام خال اور دریا پر پیدیار اشیاء صرف میں تبدیل کیا جاتا ہے جو انسانوں کے لیے غذا کی تیاری میں مدد کرتی ہیں۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر صنعت کی ایک اہمیت ہے۔ نمبر 1، یہ کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہے، کیونکہ دوسرے شعبوں میں ترقی کا دار و مدار بھی صنعتی ترقی پر ہے۔ ان ممالک کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے جو صنعتی طور پر ترقی یافتہ ہیں۔ صفحہ نمبر 99، نمبر 2، اشیاء صرف بڑے پیمانے پر تیاری کی جاتی ہیں تاکہ مقامی اور قومی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ انہیں دوسرے ممالک کو بھی برآمد کیا جاتا ہے تاکہ اپنی ضروریات بھی پوری ہو سکیں۔ اس طرح قیمتی زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ نمبر 3، خام خال سے اشیاء صرف تیار کرنے اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ خام خال کے طور پر کپاس کی قیمت اس سے ساختہ سوتی دھاگے یا سوتی کپڑے کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سادہ دھات شاید بہت زیادہ قیمتی نہ ہوں، لیکن اس دھات سے ساختہ اشیاء کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، لوگوں کو اپنی مہارت اور ہنر مندی کے مطابق روزگار ملتا ہے اور وہ اپنے لیے رزق کماتے ہیں۔ نمبر 5، صنعت نے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی، ایئر کنڈیشنرز اور ریفریجریٹر اور بے شمار دوسری اشیاء لوگوں کے لیے آسائش بھی مہیا کرتی ہیں۔ نمبر 6، صنعت ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرتی ہے، مستحکم معاشیات سیاسی اور فوجی استحکام میں مددگار ہوتی ہیں۔ نمبر 7، ملک خود کفیل اور خوشحال ہو جاتا ہے اور معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ پاکستان کو ورثہ میں ایسا علاقہ ملا تھا جو صنعتی طور پر پس ماندہ تھا، بڑے بڑے سرمایہ دار غیر مسلم تھے اور اسی لیے انہوں نے مسلم اکثریت کے علاقوں میں صنعتیں قائم کی نہیں کی، لیکن خام خال اور سستی اجرت یہاں کثرت سے موجود نہیں تھی۔ مثال کے طور پر مشرقی بنگال میں ساری دنیا کی 50% جوٹ پیدا ہوتا تھا، لیکن اس علاقے میں جوٹ کی کوئی صنعت نہیں لگائی گئی، جبکہ ہندو اکثریت کے علاقے مغربی بنگال میں دریائے ہگلی کے کنارے پر جوٹ کے تقریباً 100 کارخانے لگائے گئے۔ کپاس مغربی پنجاب پاکستان میں پیدا ہوتی تھی، لیکن کپڑے کے بڑے بڑے کارخانے ممبئی، بمبئی اور احمد آباد میں لگائے گئے۔ پاکستان کی آزادی کے وقت کپاس، شکر اور سیمنٹ کے صرف 7 کارخانے موجود تھے۔ اس طرح درحقیقت پاکستان نے اپنے سفر کا آغاز انتہائی کمزور صنعتی بنیاد پر کیا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 9 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 10 میں سنیں۔